الصلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم. يا الله صلوات على محمد وعلى محمد. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى ايضا، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدين عند الله الاسلام. صلوات على محمد وعلى محمد. الحمد لله. This is the second مجلس and I would like to have a quick review what we discussed last night. Last night we started the introduction of the holy book and we tried to discuss the different terminologies which we come across when we read this holy book, Quran, and we discussed the meaning of Quran itself, then the meaning of surah, ayah, para, ruku, hiz and manzil. And I tried to explain that all these terminologies were not given by Almighty Allah or the Holy Prophet or Masumeen or Quran itself. Rather, there are words, there are terminologies, there are terms given by Masumeen, and there are few which were not given by the Masumeen. They were developed later on with the passage of time. Among those which were given by Almighty Allah or Masumeen, there is the terminology ayah, surah, and those other than these, for example the para, hiz, ruku, these terms were not given by Masumeen. They were developed later on to facilitate the Muslimin. Now today I would like to discuss in the beginning the phenomena of revelation, how Quran was revealed. Of course, Quran was revealed by Almighty Allah. It was a message given to the Holy Prophet and later on it was imparted to the whole Ummah. The initial addressees were the Arabs, those people who were in Makkah, but later on this message was supposed to be spread and it was done. But how it was revealed? When we see and when we study Quran-e-Majeed and different ayat regarding this phenomena, we come across two words: Inzal and Tanzeel. For example, in Surah Mubarakah Qadr, we see Almighty Allah says, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Surely we revealed this Quran in the night of Qadr, that very important night which was in the holy month of Ramadan, and most probably the 23rd night of the holy month of Ramadan. Now, okay, fine. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Now anzalna, its root is nazala, nuzul, masdar, and according to Arabic grammar its masdar is inzal, since it is from babi if'al. Okay, this is one. Then there is another word, tanzeel, and it is used at many places in Quran-e-Majeed. For example, very famous ayah of Surah Mubarakah Yasin, Starting verses, Yasin, Wal Quran al Hakim, Innaka lamin al Mursalina ala siratin mustaqim, Tanzil al Azizir Rahim. This was revealed by Almighty Allah, who is Aziz and Rahim. Okay. Now, what is the root of Tanzil? Again, same, Nazala. And in trilateral, the Masdar is Nuzul. And according to Arabic grammar, this Tanzil is from Babi Taf'il. I would not like to complicate my matter or stuff, but I would like to explain a little bit. Both have the same root, Nazala, Nuzul, and both means coming down, send something, and which comes down. But now what is the difference between two? According to many Mufassireen, those scholars who work very hard on Quranic sciences, they have mentioned in their respective books that there is a difference between Inzal and Tanzil. Both has basically, principally the same meaning, coming down, something which is sent and it comes down. But there is a difference between Inzal and Tanzil. Inzal means coming down all at once, without any break, without any gap, not gradually. And Tanzil means coming down, but in bits and pieces, gradually, not at once. Now, what is the case of the Holy Quran? Was Quran revealed all at once, or it was revealed in 22-23 years? Both are true. In the case of Quran, both types of Nuzul are proven. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, once it was revealed, all at once, without any break, in the night of the Qadr, the 23rd night most probably of the holy month of Ramadan. That was one type of Nuzul, all at once, without any gap, without any break, not drop by drop, not bit by bit. And then there is another type of Nuzul, another type in which Quran was revealed starting from Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq and ending at Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati. That was the first verse that was revealed, and according to many scholars, this was the last verse that was revealed, although there is a difference of opinion. But according to many, this was the last verse that was revealed. Now this revelation, this Nuzul, this took place in 22 to 23 years, starting from Ghar-e Hira, the cave of Hira, and ending at Ghadir-e Khum. Both types of Nuzul are proven for Qur'an-e Majid. In these two ways, Qur'an was revealed. All at once, in the night of Qadr, the 23rd night, and gradually, drop by drop, bit by bit, as and according to the requirement of the circumstances, according to an event, as it is required, where Almighty Allah felt that it is the appropriate time to reveal this particular verse, this particular surah that was revealed at that time also. And of course, now another thing, now this is complete, this phenomena, the revelation, how it was revealed in these two forms, this we have discussed now. Now coming to another point, the sequence. Is there any difference in the sequence of revelation and sequence of recitation, or it is the same? We can observe very easily that there is a difference in the sequence of revelation and the sequence of recitation. There is a big difference. And we can easily observe this phenomena. There is no point of dispute. There is no difference of opinion. For example, among the Sunni and Shia scholars, both agree that of course we can easily observe that the sequence of recitation is different than the sequence of revelation. For example, when we open the book, Mushaf, to recite Quran-e-Majid, which surah comes first? Surah-e-Mubarak-e-Fatiha. There is a consensus among the Mufassireen, among all Muslimin almost, that Surah-e-Fatiha was not the first surah that was revealed. The first ayah which was revealed was Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, the starting five verses of Surah-e-Mubarak-e-Alaq. And where they are located, where they are placed right now in the Mus'haf, in the 30th para, in the last para, the last juz. So it is not in the beginning, it is at the end. The first five verses which were revealed first, but they were located, they were placed in the almost end of the holy book. And so is the case with the second surah. For example, Surah Mubarakah Baqarah. The whole Surah Mubarakah Baqarah almost is a Madani surah. That means it was revealed after Hijrah, as I explained the criteria last night. After Hijrah, it was revealed. But where we see this surah, the second surah, right after the seven verses of Surah Fatiha, there is Surah Mubarakah Baqarah. And then there is Surah Ali Imran, again a Madani surah. So this is the sequence of recitation, sequence of Mushaf, but this is not the sequence of revelation. Sequence of revelation is something else, and sequence of recitation is something else. They are altogether different. Another very good question arises. Who compiled the holy book? Now, for example, right now we see this is the sequence of the recitation, but who compiled this holy book? Among the scholars, there is a difference of opinion. There are scholars who believe that Quran-e-Majid was compiled by the Holy Prophet himself according to the divine guidance given by the Almighty Allah through the archangel Jibril. There are scholars who believe this, that this Quran was compiled by the Holy Prophet himself, and they have their arguments. There are other scholars who believe that no, Quran-e-Majid was compiled later on during the time of different caliphs, and finally in the third caliphate it was finally compiled. Now, very honestly, as a student of religious sciences, the first opinion appeals to me more. It is more appealing. And the names of scholars, there are big names behind that first opinion, and there are of course scholars behind the second opinion as well. But now let us examine the arguments given by the scholars who believe that Quran was compiled at the time of the Holy Prophet according to his instructions, and of course he did this as and how it was instructed by Almighty Allah. I am not going into the details. If somebody is interested in reading the detailed script, he should refer to the book by Ayatullah al-Uzma Sayyid Abul Qasim al-Musawi al-Khuy, Al-Bayan fi Tafsir al-Quran. And it is very easy to refer this book, since the translation in English is also available, and it is available on website also. To the best of my knowledge, on the website al-islam.org, you can easily access this book. Details in this book. And there are other books written as well on this topic. You can refer to those books. But briefly, I would like to present 3 to 4 points favoring this opinion, that Quran was compiled at the time of the Holy Prophet. There are many scholars who support this theory. Among them, of course, Sayyid Abul Qasim al-Musawi al-Khuy, Ayatullah Khuy, is one of the big names. He was also Marji, but he was a very good Mufassir as well. Sayyid Murtaza Alamul Huda, the brother of Sayyid Razi, who is the compiler of Najul Balagha, a very big name again. He is also of the opinion that Quran was compiled at the time of the Holy Prophet. Another name, Ayatullah Nasir Makarim Shirazi, the writer of Tafsir Namuna, and he has given many books on Quran and Tafsir. He is also of the same opinion that Quran was compiled at the time of the Holy Prophet. Another big name of subcontinent, Allama Zeeshan Haider Jawadi. In his book Mutala Quran, he maintains his opinion, and he mentions it, that Quran was compiled at the time of the Holy Prophet. Another big name of subcontinent, Allama Rashid Turabi. He was of the same opinion. So there are many scholars. I am not saying that all the scholars have the same opinion. These scholars have this opinion. There are other scholars. For example, Ayatollah Adi Marifat, again a big name of Iran in the field of Quranic sciences. He does not agree to this point. Similarly, Ayatollah Sayyid Allama Sayyid Ali Naqi Naqantha, in his Tafsir Fasul Khitab, he disagrees. He has the second opinion that no, Quran was compiled later on. But as I said, as a student of religious sciences, very humbly I would say that the first opinion appeals to me more. It's more appealing for me. And if we analyze, not in detail, just superficially, the arguments given by and large by these scholars who have this first opinion that Quran was compiled at the time of the Holy Prophet. Now, number one, Hadith Saqalain. Allama Zishan Ad-Dajawadi in his book Mutalaa Quran says that the Holy Prophet, what he is saying, Inni tarikun fikumus saqalain, kitab Allah wa itrati ahl bayti. I am leaving behind what? Two important things. Number one, the Holy Book, and number two, my progeny, my Ahlul Bayt. And you are supposed to be associated with these two, so you remain on the right path. Now, what is the meaning of book? Scattered pages here and there. Of course, pages of not this style, like this book, or this copy, or this binder that I have. But at that time, whatever the standard was, for example, skins were used, skins of animals, and other similar things were used in place of paper. But what does book mean? Does book mean scattered pages? One skin here and one skin there, one page here and one page there? Or book means bainud dufatain, something which is binding the pages, the collection of pages binded. One way or the other, but they are binded. Bainud dufatain. But naturally, it appears in the mind of everyone that book means, of course, scattered pages cannot be called book. Scattered pages are scattered, they are not book. When the Holy Prophet is saying, Inni tarikun fikum saqalain, I am leaving behind you, behind myself for you, what? Two things. One, the book of Allah, and the second, my progeny, my Ahlul Bayt. That means there was a book finally compiled at the time of the Holy Prophet that he was leaving behind. Again, another argument given by these scholars, one of them says that we see there are many ahadith by the Holy Prophet in which he says, if you recite this surah, this is the reward, that surah, this is the reward, that surah, so and so reward will be given to you. If surah was not there, if it was not compiled at the time of the Holy Prophet, how could he say that the sawab and reward of reciting this surah is this? It's of course impossible if it was not compiled at the time of the Prophet. Of course, he was encouraging the recitation of these surahs. If it was not there, how could he say that? Third, according to many scholars, not according to many scholars, we can simply find out this verse in Quran. And I mentioned this verse last night as well. In kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli. This word surah is used by Almighty Allah in Quran, where he challenges. At one place he says, if you think you are in doubt that this book is fabricated, nauzubillah min zalik, and it is not the word of God, why don't you produce a reply, an answer to this book? The whole book. Number one. At another place, Almighty says 10 surahs. And this place, Surah Mubarakah Baqarah, fa'atu bi suratin min misli. Bring only one surah. That means the concept of surah was there. Surahs were there compiled in a form. For example, Surah Mubarakah Fatiha, starting from Bismillah Rahman Rahim, ending at Walad Dhalin, Surah Mubarakah Baqarah, starting from Alif Lam Mim, and so on and so forth. So this surahs were compiled by the Prophet at the time of the Prophet. There are scholars who believe and maintain that, okay, surahs were there, surahs were compiled, but the whole book was not compiled. Now, for example, 114 surahs, they were there, starting from a certain point, ending at a certain point, and they are as we see right now. But they were not in this form. Starting from Surah Fatiha, then Surah Baqarah, then Surah Al Imran, they say, it was not in this way. They were surahs, but not in this 114 surahs in a sequence starting from Fatiha and ending at Wanna. This is also one opinion. Then, there is a verse in Quran-e-Majid, Surah Mubarakah Qiyamah, in which Almighty Allah says, Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. That's very clear. What Almighty says, Inna alayna jam'ahu. Inna, for sure. Alayna, it is our responsibility. Jam'ahu, to compile this book. When Almighty Allah clearly mentions that this is my responsibility to compile this book, then how any other person other than the representative of the Almighty can do this job? It is impossible. Now what about the Sunni scholars? In among the Sunni scholars, again, there are two opinions. As we see, among the Shia scholars, there are two opinions among the Sunni scholars. There are scholars who believe that Quran was compiled later on, and there are scholars who believe that Quran was compiled at the time of the Holy Prophet. What maximum they say that it was in the heart of the companions, and later on it was produced in form of book. And what happened at the time of third caliphate, they say that was the difference of dialect. Of course, there was difference of opinion as far as pronunciation is concerned. How to pronounce this word and that alphabet and this word. So this difference was discarded and this was removed at the time of third caliphate. And this is said by many Sunni scholars. There are who say, no, at the time of third caliph, the whole Quran was compiled. Before that, it was not compiled. Now, what is the story of the Quran compiled by Maula Ali alayhi salatu wassalam? Because we see in books it is mentioned that Quran was compiled by Maula Ali alayhi salatu wassalam after the demise of the Holy Prophet. After his wafat, Maula Ali alayhi salam compiled the whole Quran. Now, what is the story of this Quran? This was actually, as it is mentioned by many scholars, it was actually the tafsir of Quran-e-Majid. It was the elaboration and explanation of the holy book. It was not actually the compilation of Quran, it was the elaboration, the commentary by Masoom. For example, Maula Ali alayhi salam mentioned in that book, when this ayah was revealed, the background of each and every ayah was mentioned by Maula Ali in that particular compilation. He also mentioned that what was the sequence of revelation in rear, because still we have difference of opinion when this ayah was revealed and when that ayah was revealed. So there is a difference of opinion about the sequence of revelation. As I said, even this is not clear, that Al-Yawma Akmaltu Lakum Deenakum was the last verse, or few verses of Surah Mubarakah Tawbah were the last verses. So there is a difference of opinion. But what Maula Ali did, he mentioned clearly what was the sequence of revelation, number one. Number two, what was the background of each and every ayah. Number three, when it was revealed in Makkah, Medina, somewhere else, which one is exactly Makki, which one is exactly Madani. This verse was revealed for whom? For example, if there is a fazilat, this was the fazilat of whom? It was mentioned in that particular compilation. So this was the commentary, this was the tafsir by Amirul Mu'mineen. What happened to that tafsir? What happened to that compilation? That was not accepted by the state authorities of that time. That was rejected. And as a result, that compilation became the heritage, exclusive heritage of Ali Muhammad and Ahlul Bayt. And it was decided that, of course, okay, now this Ummah will not get this tafsir anymore until the time of Zahure Imam Zamana Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. So at the time of Zahur, inshallah, at the time of reappearance of our Imam, he will bring that compilation also, and that will add, of course, a rich addition in the commentaries and tafaseer of the Quran-e-Majid. With this, we end the first session and move towards the normal session of Urdu, the second one. Durud Bheji Muhammad wa Ali Muhammad for Allah. Isse pehle ke hum apne asal mauzu ko shuru kare, guzishta se paivasta, yani kal jo main baat kar raha tha, usko main thoda sa mazid aage badhana chahunga. Kal humne Surah Mubarakah Fajr par guftugu ki thi. اور میں نے گزارش کی تھی کہ یہاں پروردگار عالم قسم کھاتا ہے والفجر والعیال عشر والشفع والوت واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم لذی حجر. اور اس کے حوالے سے جہاں 10 راتوں کا تذکرہ آیا تو وہاں میں نے گزارش کی تھی کہ کتابوں کے اندر تفاسیر کے اندر آپ کو ان 10 راتوں سے پہلی سے لے کر 10 ذی الحجہ یہ 10 راتیں بھی مراد لی گئی ہیں
اور پہلی سے لے کر دس محرم یہ دس راتیں بھی مراد دی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی 21 سے لے کر 30 رمضان یہ بھی مراد لی گئی ہے. اور ان تینوں کا مراد ہونا ممکن ہے. اچھا مراد ہونے سے کیا مراد ہے؟ خود یہ لفظ مراد اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے متکلم کی مراد اور ایک ہوتا ہے مفہوم جو سامع سمجھتا ہے. بہت مشکل ہو گیا, میرے جتنے نوجوان دوست ہیں وہ مجھ سے بار شکایت کریں گے, وہ کہیں گے یہ آپ نے کیا اتنے مشکل مشکل الفاظ شروع کر دیے. نہیں, میں اس کا ایکسپلین کرتا ہوں. مراد کا مطلب یہ ہوتا ہے متکلم یعنی اسپیکر, جو بات کر رہا ہے, جو کلام کر رہا ہے. مراد کا مطلب ہوتا ہے جو اس نے ارادہ کیا. یعنی آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا کچھ ارادہ ہے جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے. یہ الفاظ تو سمبل ہے, اصل چیز وہ ارادہ ہے کہ جو ان الفاظ کے پیچھے موجود ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کرسی چاہیے تو لفظ کرسی کے ذریعے سے آپ اس حقیقی کرسی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے پانی پینا ہے اور کوئی آپ کے سامنے کاغذ کے اوپر پانی لکھ کر لے آئے کہ لیجیے آپ نے پانی مانگا تھا نا یہ لکھا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس لیے کہ بائی سینگ واٹر آپ کو واقعاً پانی چاہیے, واقعاً آپ پانی چاہتے ہیں اس موقع پر. تو یہ ہے وہ مراد جو اسپیکر کی ہوتی ہے, جو بولنے والے کی ہوتی ہے. مفہوم کیا ہے؟ جو آڈینس سمجھتی ہے, جو سننے والے سمجھتے ہیں. بزنس کمیونیکیشن کے اندر کمیونیکیشن بیریئرز کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کچھ کمیونیکیشن بیریئرز ہوتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بولنے والے نے کچھ کہا اور سننے والا سننا بھی چاہتا ہے تو درمیان میں کچھ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح نہیں سن پایا. نوائز بہت زیادہ تھی, جو اس نے کہا وہ واضح نہیں تھا, وغیرہ وغیرہ. دیر کین بی مینی ریزنز کہ جن کو آپ کمیونیکیشن بیریئرز کے طور پر بیان کر سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہا کچھ, سمجھا کچھ. اس نے کہا پانی چاہیے, آپ پان لے کر آ گئے. جیسے کہ چھوٹی یہ جو تھی وہ آپ نہیں سن سکے تھے, تو وہ پان اس پانی کا نیم البدل نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اور بہت سے لطیفے بن سکتے ہیں اس حوالے سے. اب سوال یہ کہ یہ جو مراد اور مفہوم کی بحث میں نے چھیڑ دی, یہ کس وجہ سے؟ ایک تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو انگریزی کے اندر میں کہنا چاہ رہا ہوں, جو میرا ارادہ ہے, واقعا مفہوم بھی وہی پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. واقعا مجھے خوف محسوس ہوتا ہے, اس لیے کہ آئی ایم ناٹ یوز ٹو آف کہ میں اسپیچ کروں انگریزی کے اندر, تو مجھے اپنے نوجوانوں سے بہت ڈر لگتا ہے کہ جو میرا ارادہ ہے وہی مفہوم بن کر میرے نوجوانوں کے ذہنوں تک منتقل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اگر کوئی بڑی گڑبڑ ہو جائے تو مجھے بعد میں بتا دیجیے گا تاکہ اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکے. یہ تو بھی ایک بات. اب آئیے ایک سوال, سورہ فجر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ سوال, هل يجوز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد؟ یہ ہے سوال. یہ بحث کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ بحث ہوتی ہے اصول فقہ کے اندر, مگر اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے, یعنی یہ کئی جگہوں پر کام آتی ہے. بحث یہ ہے کہ ایک لفظ, ایک تو یہ کہ کوئی کمیونیکیشن بیریئر ہو گیا. نہیں, بیریئر ویریئر کچھ نہیں آیا. جو لفظ کہا وہی آپ نے سنا. سوال یہ ہے کہ کیا ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے سوال. هل يجوز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد, یہ بحث آپ کو اصول فقہ کی کتابوں کے اندر ملے گی. حوزہ علمیہ کا بڑا ہی اہم ایک سبجیکٹ ہے اصول فقہ, جس کے بعد پھر فقہ کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. بحث یہ ہے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, کہ ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معنی کے لیے کیا ایک ہی وقت میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی گزارش یہ ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی تو ہو سکتے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہی لفظ ہے, اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. آپ کے یہاں ایک لفظ پتہ نہیں یہاں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, دوسرے مثلا کینیڈا اور امریکہ وغیرہ میں تو یہ چپس, ان ٹروپس کے لیے بھی شاید استعمال ہوتا ہے, پولیس والوں کے لیے بھی, اور وہ کھانے والے چیز بھی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایک اور چپ بھی آ گئی ہے جو لگتی ہے. خیر, ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک ہی وقت میں جب وہ لفظ کسی نے استعمال کیا, کیا اس موقع پر اس لفظ کا ایک سے زیادہ معنی متکلم کی مراد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ ہے سوال. آئی ہوپ کہ اب یہ سوال کم سے کم کلیئر ہو گیا ہوگا. ڈفرنس آف اوپینین پایا جاتا ہے علماء کے درمیان, یعنی جو اصول فقہ کے ماہرین ہیں ان کے درمیان ڈفرنس آف اوپینین پایا جاتا ہے. بات کہتے ہیں کہ نہیں جناب, استعمال اللفظ یعنی افناء اللفظ, لفظ استعمال ہوا ایک معنی کے لیے اور اس کے بعد فنا ہو گیا, اب اگر دوسرا معنی چاہیے تو دوسری مرتبہ اس کو استعمال کرنا پڑے گا. ڈسپوزیبل, یعنی ایک دفعہ استعمال کیا اس کے بعد اس کو پھینک دو. پھینک دو سے مراد یعنی اب اس کو سنبھال کے رکھو, لیکن اب وہ کسی دوسرے معنی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. مثلا آیت اللہ باقر صدر, ان کا نظریہ یہی. بعض دوسرے اسکالرز ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب, ایسا نہیں ہے. عام زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا جائے اور اس کا ایک سے زیادہ مطلب مراد متکلم ہو, اس بات کا امکان ہے. مثلا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وہ فرماتے ہیں کہ بالکل یہ پاسبل ہے. اچھا چھوڑیے اس بحث کو, یہ لمبی ہوتی جا رہی ہے بات, اور گھڑی کی سوئیاں جو ہے مجھے ڈرا رہی ہیں کہ آج کوئی ایسا نہ ہو کہ وقت بالکل ختم ہو جائے اور جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیان نہ ہو پائے. دیکھیے, عام زندگی میں یہ ہو سکتا ہو یا نہ ہو سکتا ہو, اصول فقہ کے اندر علماء نے جو بھی اپنا اوپینین اسٹیبلش کیا ہو, قرآن کے کیس میں کیا معاملہ ہے, کیا قرآن کے اندر ایسا ہے یا قرآن مجید کے اندر ایسا نہیں ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق, کہ قرآن مجید جو ہے اس کا ایک ظاہر ہے جو خوشنما ہے, خوبصورت ہے, خوشگوار ہے, بڑا ڈیکوریٹڈ ہے, بہت اپیلنگ ہے. وہ باطن ہو عمیق, اور ایک اس کا باطن ہے جو بہت گہرا ہے, جو بہت ڈیپ ہے, بہت گہرا ہے. کیا اس کا ایک ہی باطن ہے؟ نہیں نہیں, سات باطن ہیں, ستر باطن ہیں, تہ در تہ لیئرز ہیں کہ جن کو ہٹاتے جائیے تو مطلب اور نکلتا چلا جائے گا, اور نکلتا چلا جائے گا, اور نکلتا چلا جائے گا. وہ ظاہری مطلب اپنی جگہ پر ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں, وہ تو اپنی جگہ ہے. حجیت ظواہر کے ظاہر جو چیز ہے وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, مگر یہ بالکل ظاہر ہے. اس کے بعد اس کی ڈیپتھ میں اور بہت سی چیزیں موجود ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی, اب یہ انٹرمیڈیٹ کے اندر ہم نے پڑھی تھی, امید کرتا ہوں کہ یہ صحیح بیان کر رہا ہوں, مورفولوجی, کہ بھائی بہت سے جانور ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, جیسے ان کی اپیئرنس ہوتی ہے ویسے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. مثلا اس کی اسکن ہے, اسکن کے اوپر بال نظر آ رہے ہیں, یہ سب ظاہری ہے, اب اس کے اندر کچھ نہیں ہے, اس کی اناٹومی پوری موجود ہے. تو وہ کیا ہے؟ کہ وہ اس کا باطن ہے, ظاہر بھی ہے اور باطن بھی موجود ہے. کا قرآن مجید, کا قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے. اب مثال کے طور پر یہ مائک, ایک اس کا ظاہر ہے کہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے, اس کا یہ شیپ ہے, یہ اس کارڈ کے ذریعے سے اس سے جڑا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے یہاں پر جا رہا ہے. اب اس کا باطن کچھ نہیں ہے, یہاں پر یہ اینڈ ہو گیا, فنش, یہاں پہ ختم تو نہیں ہو گیا. اب اس کے بعد یہ سلسلہ اور آگے جا رہا ہے. اچھا اس کو تو چھوڑ دیجئے, خود اسی کو اگر نکالیں, میں نکالوں گا نہیں, مجھے بھی مکھی صاحب سے ڈر لگتا ہے, لیکن اگر اس کو نکال دیا جائے تو اس کے نیچے کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے اس کا بھی ایک باطن موجود ہے. کہ یہ معاملہ قرآن مجید کے ساتھ ہے, کہ قرآن مجید کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, اور ایک ہی باطن نہیں ہے, سات باطن ہیں اور ستر باطن ہیں, یعنی اور بہت سی لیئرز ہیں. جو تم کو نظر آ رہا ہے وہ اس کا ظاہر ہے. جس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ ڈیفائن کر سکتے ہیں, ڈسکرائب کر سکتے ہیں, اس کا رنگ کالا ہے, اس کا یہ شیپ ہے, یہ یہاں اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے, یہ پھر آگے ممبر کے اندر چلا جاتا ہے, یا آپ اس کے ظاہر کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. قرآن مجید کا ظاہر کس میں ہے؟ عربی میں. اگر کسی کو عربی آتی ہے تو وہ ظاہر قرآن سے کچھ نہ کچھ تو سمجھ لے گا, یہ تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, مگر جہاں تک باطن کا تعلق ہے اس کے باطن کو کون سمجھ سکتا ہے جو اس کا ماہر ہے؟ انصاف کی بات یہی ہے بھائی, ایک گاڑی آپ نے دیکھی, اس کا ظاہر ہے کہ اس کا لال کلر ہے, اس کے چار پہیے ہیں, پہیے گول ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, ایک سٹیرنگ ہے, ایک ساتھ میں کچھ ہلانے کے لیے, یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, تو آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, مگر اس گاڑی کا میکینزم کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے, اگر یہ خراب ہو جائے تو صحیح کیسے ہوتی ہے, انجن کے اندر کیا معاملات ہیں, یہ اس کے باطن کے تعلق رکھتا ہے, کون اس کے بارے میں بتائے گا؟ جو اس کا ماہر ہے وہ اس کے باطن کو بہتر جانتا ہے, جو اس کا ماہر ہے وہ اس کے باطن کو بہتر جانتا ہے, اور جو قرآن کا ماہر ہے وہ قرآن کے باطن کو بہتر جانتا ہے. اب میں آپ سے سوال کروں کہ وہ قرآن کا ماہر کون ہے؟ اگر پیغمبر اکرم صرف قرآن کو چھوڑ کر جاتے تو قرآن کے ماہر کا پتہ نہ چلتا. اسی لیے پیغمبر اکرم نے کیا کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین, دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وارث قرآن اہل بیت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور تمہیں ان دونوں سے تمسک رکھنا ہے, ایسوسیشن ان دونوں سے ہونا چاہیے. صرف کتاب کو لے کر اہل بیت کو چھوڑ دیا تو ظاہر پر اٹکے رہو گے, وہ بھی پورا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون, اس کو چھو تو وہی سکتا ہے کہ جس کی طہارت کا ذمہ پروردگار نے لیا ہو, اور وہ اہل بیت کے سوا کون ہے کہ جن کا اعلان اس طرح سے ہوا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب میں دو تین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں ظاہر اور باطن کے حوالے سے. دیکھیے, اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص کہ جو وارث قرآن نہیں ہے وہ باطن کے بارے میں گفتگو کرے, بکواس ہے, وہ تکے بازی ہے, وہ میئر اسپیکولیشن ہے, وہ سوائے اٹکل پچو کے اور کچھ نہیں ہے, وہ صرف ٹھوکم ٹھاک ہے, بالکل عوامی زبان کے اندر کہیں کہ ٹھوک رہا ہے, کیا بکواس کر رہا ہے, اس کو کیا معلوم کہ اس کے باطن میں کیا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. باطن کے بارے میں گفتگو اگر وارث قرآن سے آئے تب اس کی اہمیت ہوتی ہے. میں آپ کو دو مثالیں یا تین مثالیں جتنی وقت مجھے اجازت دے میں گزارش کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ایک سورہ مبارکہ ہود کی آیت ہے, 11th سورہ قرآن مجید کا, اور اس کے اندر آیت ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. دیکھو, جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر مومن ہو تو, اس بات کو سمجھو. اب یہ بقیت اللہ کون ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے اگر مومن ہو تو, اس بات کو سمجھو. یہ جملہ آ کہاں رہا ہے, یہ آیت کہاں پر آ رہی ہے, کس کانٹیکس میں آ رہی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کر رہی ہے؟ ناپ تول میں ڈنڈی مار رہی ہے. ناپ تول میں ڈنڈی مارنا, یہ محاورہ یہاں سمجھ میں آتا ہے نا, یعنی ناپ تول میں کمی کرنا, پراپرلی اس کو ویٹ نہ کرنا. مثال کے طور پر $500 لے لیے, مال $500 کا نہیں دیا, $400 کا دیا. کیوں؟ تاکہ پروفٹ تھوڑا بڑھ جائے. پھر دو ہی طریقے ہوتے ہیں پروفٹ کمانے کے, یا ٹرن اوور پر انسان کماتا ہے یا مارجن پر کماتا ہے. ایک تو مارجن جسٹیفائڈ ہے کہ صاحب یہ چیز اتنے کی ہے, میں اتنے میں بیچ رہا ہوں, یہ میرا پروفٹ ہے, چاہے پروفٹ بتائے نہ بتائے, لیکن جو اس کی قیمت مقرر کی ہے وہ مال جتنی قیمت کا ہے وہ مال اس کو دے دیا, یہ تو صحیح ہو گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ نہیں کرتی تھی, ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, ڈنڈی مارتے تھے, پیسہ زیادہ لے لیا مال کم دیا تاکہ پروفٹ بڑھ جائے. پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے, بقیت اللہ ہے, شعیب علیہ السلام کے ذریعے یہ میسج دیا کہ بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مومنین. دیکھو, یہ تم یہ جو ڈنڈی مار کے جو اپنا پروفٹ بڑھا رہے ہو یہ بیکار ہے, جسے اللہ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے وہ جائز منافع, وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر مومن ہو تو, اس بات کو سمجھو. بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل صحیح ہے, یہ ہے ظاہر. اب اس کا باطن کیا ہے, اس کے باطن میں کیا موجود ہے؟ اب وہ معصوم بتائے گا, معصوم کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. معصوم نے بتایا کہ یہاں پر بقیت اللہ سے مراد ہے زمانے کا امام, آپ غور کر رہے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ یہ بہت بھاری نہیں ہو رہا ہوگا. بقیت اللہ کا اس کے باطن میں, بقیت اللہ سے مراد ہے وہ آخری امام جو پردہ غیبت میں چلا جائے گا. اب خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ جو شعیب کی قوم کو پیغام دیا وہ اپنی جگہ پر, مگر اب ہمارے لیے اس پیغام کے علاوہ ایک اور پیغام کیا آیا کہ دیکھو بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے. نہ کسی جھوٹے امام کی طرف جانا, نہ کسی جھوٹے خلیفہ کی طرف جانا, نہ کسی بادشاہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھنا, نہ کسی اور کو اپنے لیے کشائش پیدا کرنے والا سمجھنا. جان لو اگر تم مومن ہو کہ بقیت اللہ جو تمہارے زمانے کا امام ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر مومن ہو تو اس بات کو سمجھ جاؤ, اگر مومن ہو تو اس بات کو سمجھو. اب یہ چیز جو یہاں پر بیان کی گئی یہ باطن قرآن ہے, یہ قرآن کا باطن ہے. میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک اور مثال سورہ مبارک رحمان 55 سورہ قرآن مجید کا اور اس کی آیت نمبر 19 آن ورڈز اپ ٹو 23 اگر اس میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا, کیا ملے گا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. کیا فرما رہا ہے خدا؟ دیکھو اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ملتے ہیں, مگر ان کے درمیان ایک برزخ بھی ہے. نہ یہ اس پر تجاوز کرتا ہے نہ وہ اس پر تجاوز کرتا ہے, اپنی اپنی لمٹس میں ہے. تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا ظاہر کیا ہے؟ ڈھونڈیے ایسے دو دریا, مل جائیں گے. تفسیر کی کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ یہ مراد ہو سکتا ہے, یہ مراد ہو سکتا ہے, یہ مراد ہو سکتا ہے, مگر یہ قرآن مجید کا ظاہر ہے. خدا فرماتا ہے دو دریاؤں کو جاری کر دیا, دونوں ملاقات کرتے ہیں, ان کے درمیان ایک برزخ ہے, ایک حد فاصل ہے. نہ یہ اس پر تجاوز کرتا ہے نہ اس پر تجاوز کرتا ہے. دے نو دیئر لمٹس, دے نو دیئر پیرامیٹرز. نہ یہ ادھر نہ وہ ادھر, یہ اپنی جگہ پر ملے ہوئے ہیں مگر اپنے اپنے مقام کو بھی سمجھتے ہیں. یہ اس کے مقام کو یہ سمجھتا ہے, وہ اس کو سمجھتا ہے, یہ کون ہے دو دریا؟ اور پھر یہ کہ ان میں سے لولو اور مرجان بھی نکلتے ہیں, موتی بھی نکلتے ہیں. یہ موتی کون سے ہے کہ جو نکل رہے ہیں؟ ظاہر تو وہی, وہ ڈھونڈیے, وہ کتابوں کے اندر مل جائے گا. مگر اب تفسیر علی ابن ابراہیم قمی جو بڑی قدیم تفسیر ہے اور زیادہ تر روایتوں پر مبنی ہے, یعنی اس کے اندر احادیث کو جمع کیا گیا ہے, اس کے اندر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کا باطن کہ مرج البحرین یلتقیان, یہ دونوں دریا جو مل رہے ہیں ان دونوں دریاؤں سے کون مراد ہے؟ کہ ایک دریا ہے علی مرتضی, دوسرا دریا ہے فاطمہ زہرا. یہ ازدواج یہ معصومین کا تذکرہ ہے کہ معصوم کا معصوم سے رشتہ ہو رہا ہے, تو یہ علی و زہرا کی شادی کا تذکرہ ہے. یہ علی و زہرا نہیں ہے, دو دریا ہیں کہ جن کی ملاقات ہو رہی ہے. اور پھر خدا فرماتا ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان, اس کا بھی مرتبہ ہے, اس کا بھی مرتبہ ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مقام کو سمجھتے ہیں. بینہما برزخ, ایک حد فاصل ہے. وہ حد فاصل کون ہے؟ پیغمبر اکرم, ختمی مرتبت کا وہ حد فاصل ہے. اور یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان, وہ موتی کون سے ہیں جن میں سے نکل رہے ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہے کہ جن کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, یہ باطن قرآن کی بحث ہے. اور پھر خدا بار بار کہے کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان, اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ علی اور فاطمہ تمہارے درمیان موجود ہیں, حسن اور حسین جیسے موتی ہم نے تمہیں عطا کر دیے اس امت کو, اب اس کے بعد تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بات مجھے سورہ فجر کے حوالے سے عرض کرنی تھی وہ آج میں نہیں کر پاؤں گا, وہ انشاءاللہ کل آئے گی. لیکن برادران عزیز یہ ذرا غور فرمائیے, یہ باطن قرآن ہر ایک کا کام نہیں ہے, نہ میرا نہ آپ کا نہ کسی اور کا. اگر کوئی بھی باطن قرآن اپنی مرضی سے نکالنے کی کوشش کرے وہ تفسیر برائے ہے, منفسر برائے فلیتبوا مقعدہ فی النار. اور جو اپنی مرضی سے اپنی رائے سے تفسیر کرنا شروع کر دے تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے. یہ باطن قرآن کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے جو باطن قرآن سے واقف ہو, وارث قرآن ہو, راسخون فی العلم ہو, اہل الذکر ہو, اہل البیت ہو. اس کے علاوہ, ان کے علاوہ کسی اور کا رائے زنی کرنا باطن قرآن کے بعد, ظاہر قرآن ٹھیک ہے وہ عربی کے اندر ہے, وہ انسان اس کے اندر سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ ظاہر میں اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, مگر باطن کسی اسپیشل مقصد کی طرف جو توجہ ہے, جس کو مولا کہتے ہیں باطنہ عمیق, اس کا باطن بڑا گہرا ہے, وہ وارث قرآن کے سوا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. اس لیے وہ بھی ٹھیک ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو, تدبر کرو اس کے ظاہر میں, اور معصومین کی مدد سے جب غور و فکر کرو گے تو باطن تک بھی تمہاری رسائی کچھ نہ کچھ ہونے لگے گی. بس برادران عزیز, مصائب تک جانے کے لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وارثان قرآن کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا. ہم جس کی یاد منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا ہے؟ لولو والمرجان کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا؟ ان دو دریاؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک زہرہ ہے کہ جو سبت علیہ مصائب ان کا مرثیہ بڑھتی ہے کہ بابا اتنے مصائب آئے آپ کے پاس کہ اگر گرم دنوں پر آتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. وہ علی مرتضیٰ ہے کہ جس کے سر پر ضربت لگ رہی ہے وہ فستو بے رب الکعبہ کا نعرہ بلند کر رہا ہے مسجد کوفہ میں, خون بہ بہ کر داڑھی تک آ رہا ہے اور داڑھی خون سے خضاب ہو رہی ہے. وہ حسن مشتبہ ہیں کہ جن کے جگر کے ٹکڑے لگن میں گر گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, زہر کے اثر سے حسن مشتبہ شہید ہو رہے ہیں. اور وہ حسین مظلوم کربلا کہ جو عاشور کے دن جن کے جنازے کو پامال کر دیا گیا, پامال بدن حسین مظلوم. اگر آئیے, آج محرم کی پہلی رات ہے, تقریر دوسری صحیح مگر محرم کی پہلی رات ہے, یاد کریں امام حسین کی رخصت کو. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین کس طرح سے اپنی ماں کی قبر سے رخصت ہوئے, کس طرح اپنے جد محمد مصطفیٰ کی قبر سے رخصت ہوئے. اور فرمائیے کتنا مشکل ہے حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا, اور کتنا مشکل ہے فاطمہ صغرا کے لیے مدینہ میں ٹھہرنا. حسین کے لیے جتنا مشکل ہے مدینہ منورہ کو ترک کرنا, فاطمہ صغرا کے لیے اتنا ہی مشکل ہے مدینہ منورہ میں ٹھہرنا. دل سے پوچھئے حسین کے, حسین مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں؟ یہ نانا کا مدینہ ہے. اور دل سے پوچھئے فاطمہ صغرا کے, مدینہ میں نہیں رہنا چاہتی کہ رونا کے مدینہ میرا بابا جا رہا ہے اور مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے, میں مدینہ میں کیا کروں, میں مدینہ میں ٹھہر کر کیا کروں. علماء کرام نے بڑے عجیب انداز سے حضرت فاطمہ صغرا کے مسئلے کو پیش کیا ہے کہ جناب فاطمہ صغرا دیکھیں, انہی کی خاطر جناب ام البنین کو چھوڑا, انہی کی خاطر جناب ام سلمہ کو چھوڑا مدینہ منورہ میں, ان کی تیمارداری کے لیے, بیمار بچی ہے, چھوٹی بچی ہے, ان کی تیمارداری کے لیے. اب یہ جناب فاطمہ صغرا, علماء بیان کرتے ہیں, مولانا صادق حسن صاحب کے جملوں کو میں مستعار لیا کرتا ہوں ان مصائب کو پڑھنے کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ امام حسین جناب فاطمہ صغرا کو کیوں نہیں لے جانا چاہتے, وجہ کیا ہے؟ کبھی میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چونکہ جناب فاطمہ صغرا بیمار ہے اور سفر بڑا سخت ہے, تو شاید سفر کی سختی کی وجہ سے جناب فاطمہ صغرا کو نہیں لے جانا چاہتے کہ یہ بیمار ان سختیوں کو برداشت نہیں کر سکے گی. مگر فاطمہ صغرا کے عابد بیمار سے بھی زیادہ بیمار ہے. جب سید سجاد کو بیماری کے باوجود ساتھ لے جایا جا سکتا ہے تو فاطمہ صغرا کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ایک دوسرا سوال کہ ممکن ہے کہ اس وجہ سے نہ لے جا رہے ہو کہ فاطمہ صغرا بچی ہے, چھوٹی ہے, اور اتنے کم سنی میں فاطمہ صغرا کو کیسے لے جائیں؟ مگر جب ہم قافلے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں 14 دن کا علی اصغر بھی نظر آتا ہے. وہ 6 مہینے کا تو کربلا میں ہوگا, مگر ابھی تو 14 دن کا, 2 ہفتے کا ہے یہ بچہ. تو جب اتنے چھوٹے بچے کو لے جا سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ فاطمہ صغرا کو؟ بہرحال فاطمہ صغرا علی اصغر سے تو بہت بڑی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے کہ یہ لڑکی ہے, اور اتنے سخت سفر میں لڑکیوں کو کہاں لے جائیں؟ مگر جب سکینہ لڑکی ہونے کے باوجود اس قافلے میں شامل ہو سکتی ہے, تو پھر فاطمہ صغرا کو لڑکی ہونے کی وجہ سے چھوڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے جب نہضت الحسین کی روایت کو ہم دیکھتے ہیں. اس روایت کے اندر کیا ہے کہ جناب فاطمہ صغرا جب سب رخصت ہو رہے تھے امام حسین نے کہہ دیا کہ بیویوں جاؤ فاطمہ صغرا سے رخصت ہو, مگر دیکھو ٹھہرے گا کوئی نہیں, فاطمہ صغرا کے پاس کوئی ٹھہرے گا نہیں, بس خدا حافظ کہو الوداع کہو اور باہر آ جاؤ. ہر بیوی آتی ہے صغرا بیٹی خدا حافظ اور چلی جاتی ہے. فاطمہ صغرا کسی کو اپنا سفارشی بنا ہی نہیں پا رہی کہ جا کر میرے بابا سے میری سفارش کر دو, کچھ کہہ نہیں پا رہے. ہر بیوی آتی ہے صغرا بیٹی خدا حافظ ہم جا رہے ہیں, صغرا بیٹی خدا حافظ ہم جا رہے ہیں, یہاں تک کہ جناب زینب کبرا تشریف لائیں. اور اب جناب فاطمہ صغرا کو معلوم ہے کہ اگر یہ میری مہربان پھوپھی یہ بھی چلی گئیں تو اس کے بعد کون میری سفارش کر سکتا ہے. ابھی جناب زینب نے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا کہ جناب فاطمہ صغرا جھک کر دامن سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ پھوپھی اما کچھ کیجئے کہ میری سفارش کریں میرے بابا کے ساتھ, کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں اس سفر میں. جناب زینب کا دل بھر آیا, وہ کہنے لگی بیٹی صغرا کیا بات ہے, کچھ دنوں کی بات ہے, ہم سفر پر جا رہے ہیں واپس آئیں گے, اتنا پریشان ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ پھوپھی اما مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ تو واپس آئیں گے مگر میرا بابا واپس نہیں آئے گا, میرا بابا واپس نہیں آئے گا. جناب زینب کہتی ہیں بیٹی صغرا اپنے باپ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں پھوپھی اما کوئی وجہ ہے, کل رات سب سو رہے تھے میرا دل نہیں لگ رہا تھا, میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, میں اٹھی اور صحن میں آئی تو میں نے دیکھا کہ دیوار کے پاس مجھے کوئی بیوی نظر آئی کہ جو سیاہ پوش ہے اور وہ اس طرح سے ماتم کر رہی ہے کہ ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین, ہائے میرا بیٹا. تو پھر اما میں سمجھ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں ہے, دادی فاطمہ زہرا ہے کہ جو اپنے بیٹے حسین کا ماتم کر رہی ہے, یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اب جناب زینب نے جب یہ سنا تو جناب صغرا کی سفارش کے لیے امام حسین کے پاس آئی. امام حسین نے دور سے دیکھا اور سمجھ گئے کہ زینب صغرا کی سفارش کے لیے آ رہی ہے. امام حسین نے کہا اے زینب صغرا کی سفارش مت کرنا, میں صغرا کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا. اب جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا حسین میری صغرا نے یہ کیا خطا کی ہے کہ سب کو لے جا رہے ہیں صغرا کو نہیں لے جا رہے, بس مجلس مکمل ہوئی. اب امام حسین جو کہتے ہیں اسے سنیے اور دل تھام کر سنیے. حسین کہتے ہیں کہ اے زینب تمہیں معلوم ہے نا کہ کربلا کے بعد کیا منزل ہے, کوفہ اور شام کی منزل ہے کہ جہاں پر بے مکھنا اور چادر کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا جائے گا. اے بہن زینب میں اپنی تمام اولادوں کی اس طرح کی بے حرمتی بھی اسلام کی خاطر قبول کر لوں گا, مگر صغرا اس طرح سے بازاروں اور درباروں میں لے جائی جائے یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. اے بھیا حسین کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میری تمام بیٹیاں یا میرے نانا کی شبی ہیں یا میرے بابا کی شبی ہے, مگر یہ فاطمہ صغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبی ہے. حسین سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر شبی زہرا بے مکنا چادر کے بازاروں اور درباروں میں لے جائی جائے یہ حسین برداشت نہیں کر سکتا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون ماتم حسین.